الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سورہ اعراف آیت نمبر 147 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سن لی تھی نواں پارہ جاری ہے آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 سے ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فوائد اور فضائل ہیں فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچھڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچھڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے لوٹے تو فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی اور موسیٰ نے تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملاؤ عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے ناظرین کرام ہم نے ابھی 4 آیتیں ایک ساتھ سنی اور ان کا ترجمہ بھی سنا ان میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو انہوں نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے فرعون چونکہ اپنی قوم کے ساتھ اب ہلاک ہو چکا تھا اس لیے یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے اور سامری کی حیثیت بنی اسرائیل میں ایسی تھی کہ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور اس کو ایکسپٹ کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے سامری چونکہ سونے کو ڈھالنے کا کام کرتا تھا اس لیے اس نے تمام سونے چاندی کو ڈھال کر اس سے ایک بے جان بچھڑا بنا دیا پھر سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے لی ہوئی خاک جو اس نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اس بچھڑے میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا اور ایک قول کے مطابق وہ سونے ہی کا رہا بہرحال جو بھی تھا، اب اس میں سے آواز آنے لگی اور وہ گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچھڑے کی عبادت کی۔ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچھڑا نہ تو ان سے سوال جواب کی صورت میں کوئی بات کر سکتا ہے، نہ انہیں رشد و ہدایت کی راہ دکھا سکتا ہے، تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق، علیم، خبیر اور ہادی ہو، ہدایت دینے والا ہو اور نبی کے واسطے سے مخلوق سے کلام فرمائے۔ بچھڑا چونکہ راہ ہدایت نہ دکھا سکتا تھا، اس اعتبار سے وہ جماعت کی طرح تھا، وہ ایک پتھر کی طرح تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ پاک کی عبادت سے اعراض کر کے ایسے عاجز اور ناقص بچھڑے کی عبادت کی تو وہ ظالم ٹھہرے۔ پھر جب اپنے اس کرتوت پر شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم تو ضرور برباد ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ کو جھنجھلاٹ اور غصہ سامری پر تھا، نہ کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، شرک کرنے لگے اور میرے تورات لے کر آنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ اور ایک قول کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام اور اپنی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہ کی تھی ان سے فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ لوگوں کو اس برے کام سے نہ روکا، کیا تم نے اپنے رب عز و جل کے حکم میں جلدی کی اور میرے توریت لے کر آنے کا انتظار نہ کیا؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق اور گرا ہوا۔ تب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر لیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی افراط یا تفریط ہو گئی تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے مانگی کہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہوں کہ بھائیوں میں چل گئی، اور اس کے ساتھ یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا غم جو ہے، پریشانی اور جو آپ کو ڈانٹ ڈپٹ آپ نے فرمائی تھی اس کا ازالہ ہو جائے اور آپ کا غم دور ہو جائے۔ مزید اس آیت میں ایک جملہ ہے، وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں ڈال دی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو دینی حمیت اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک پر غیرت کی وجہ سے شدید غضبناک ہوئے اور اجلت میں تورات کی تختیاں زمین پر رکھ دیں تاکہ ان کا ہاتھ جو ہے جلدی سے فارغ ہو جائے اور وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ سکے، اور اسے قرآن پاک میں ڈالنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسے رکھنے سے کسی بھی طرح تورات کی تختیوں کی بے حرمتی مقصود نہ تھی، اور وہ جو منقول ہے کہ بعض تختیاں ٹوٹ گئیں تو اگر وہ درست بھی ہے تو وہ اجلت میں زمین پر رکھنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوں گی، نہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہیں توڑنا تھا اور نہ ہی ان کو یہ گمان تھا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے۔ یہاں پر صرف دینی حمیت اور فرط غضب کی وجہ سے جلدی میں ان تختیوں کو زمین پر رکھنا مراد ہے، اس سے کہیں بھی توہین یا بے حرمتی نہ مقصد تھا نہ اسے سمجھا جا سکتا ہے، ایک اللہ کے نبی سے ایسی چیز کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ مزید حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک قول یہاں پر ذکر کیا گیا کہ فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دیجئے۔ یہاں پر ایک بات، ایک چیز کا ذکر ہے، وہ ہے شماتت، یعنی کسی کی تکلیف پر دوسرے کا خوش ہونا۔ اس کے بارے میں بھی کچھ جان لیجئے. شماتت کے نظارے آج کل بہت عام ہیں اور مذہبی لوگ اسی طرح کاریگر, دکاندار, کارخانے دار, فیکٹری یا مل میں ملازمت کرنے والے یا کسی کمپنی ادارے یا بینک میں جاب کرنے والے, ان کی اکثریت بھی آج کل شماتت میں مبتلا ہے. یعنی اپنے مسلمان بھائی پر آنے والی مصیبت پر خوش ہونے کے برے عمل میں مبتلا نظر آتے ہیں. بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپس میں کسی وجہ سے ناراضی ہو جائے تو پھر جس سے ناراضی ہوتی ہے اگر وہ یا اس کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا اس کے ہاں ڈکیتی پڑ جائے, اس کا مال چوری ہو جائے, کسی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو جائے یا اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے یا مقدمہ اس پر بن جائے یا پولیس اسے گرفتار کر لے یا گاڑی کو کوئی نقصان ہو جائے, اس کا چالان ہو جائے, الغرض وہ جس سے دشمنی ہوئی ہے, کوئی ناراضی ہوئی ہے, اب وہ کسی بھی طرح کی مصیبت میں پھنس جائے تو ناراض ہونے والے صاحب بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بلکہ بعض حضرات جو کہ ضرورت سے زیادہ باتونی اور بے عمل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں, وہ تو یہاں تک بھی بول پڑتے ہیں کہ دیکھا ہم کو ستایا تھا نا, اس کے ساتھ ایسا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. گویا وہ چھپی باتوں اور خفیہ رازوں کے جاننے والے ہیں اور ان حضرت کو اپنے مخالف پر آنے والی مصیبت کے اسباب بھی معلوم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ستایا تھا تبھی ایسا ہوا. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ستانے کی وجہ سے اس پر یہ مصیبت آئی؟ ایسی بڑی بات کرنی بھی نہیں چاہیے, ایسے جملے ایسے بول اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں اور عبرت حاصل کریں. چنانچہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک, یعنی اپنے بھائی کی شماتت نہ کر, یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ پاک اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا, تیرا بھائی تو چھوٹ جائے گا تو کہیں نہ پھنس جائے. تو یہ ڈرنا چاہیے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا برا خاتمہ ہے, ہم اس سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں. یہ گناہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے. یاد رہے کہ اگر کسی مسلمان کی مصیبت پر دل میں خود بخود خوشی پیدا ہوئی تو اس کا کوئی قصور نہیں, تاہم اس خوشی کو دل سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرے. اگر خوشی کا اظہار کرے گا اب یہ شماتت کہلائے گی. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی تکلیف پر خوشی کے اظہار سے بچے اور شیطان کے دھوکے میں آ کر خود کو بڑا پہنچا ہوا نہ سمجھے اور اس سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ کسی مسلمان کی تکلیف دیکھے تو تکلیف میں پڑ جائے, اسے مزہ نہ آئے, اسے فیل ہو کہ یار میرا بھائی پریشان ہے, وہ تکلیف میں ہے یا وہ قرضے میں ہے یا وہ بیماری میں ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ پاک کو یقیناً یہی بات پسند ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہو اور اس کی خیر خواہی کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مصیبت, بدبختی کے آنے, بری تقدیر اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے پناہ مانگا کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ پاک ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں کچھ دعائیں بھی کیں اپنے بھائی کے لیے, اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی کی. تو یہ جو دعا ہے ناظرین اسے بھی جان لیجئے کہ یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے تھی, ورنہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کو اس دعا میں شامل فرمایا حالانکہ ان سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوئی تھی. اسی طرح اس دعا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی دلجوئی اور قوم کے سامنے ان کی عزت افزائی بھی مقصود تھی اور یہ بھی ماشاء اللہ ہوئی, اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بے قصور قرآن نے بھی بیان کیا اور لوگوں نے بھی اسے جان لیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی, البتہ بنی اسرائیل خود ہی گمراہی میں پڑ گئے تھے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان قریب انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچے گی اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ناظرین اکرام اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بچھڑا پوجنے والے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے سے پہلے ہی مر گئے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی اور بعد میں توبہ نہ کی. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی. اس صورت میں غضب سے مراد قتل ہونا اور ذلت سے مراد گمراہی کا اعتراف کرنا اور قتل ہونے کا حکم تسلیم کرنا ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا اور ان کے آبا و اجداد بچھڑے کی پوجا کرتے تھے. اور غضب سے مراد آخرت کا عذاب اور دنیا میں ذلت سے مراد جزیہ دینا ہے. عطیہ عوفی کا قول ہے کہ غضب سے مراد بنو نذیر اور بنو قریظہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا اور ذلت سے مراد انہیں حجاز سے جلا وطن کرنا ہے. پھر مزید اللہ پاک نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں, یعنی جس طرح ہم نے ان بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو بدلہ دیا اسی طرح ہم ہر اس شخص کو بدلہ دیں گے جو اللہ پاک پر جھوٹ باندھے اور غیر خدا کی عبادت کرے. ابو قلابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ قیامت تک ہر بہتان باندھنے والے کی جزا ہے کہ اللہ پاک اسے ذلیل کرے گا. حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سزا قیامت تک آنے والے ہر بدعتی کے بارے میں ہے. حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر بدعتی اپنے سر کے اوپر سے ذلت پائے گا. پھر یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی. بدعت کسے کہتے ہیں یہ بھی جان لیجئے. بدعت کے لغوی معنی ہے نئی چیز, اور بدعت کے شرعی معنی ہے وہ عقائد یا وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں نہ ہوں بعد میں ایجاد ہوئے ہوں. بنیادی طور پر بدعت کی دو قسمیں ہیں, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ یہ ہے کہ وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو, اس میں کوئی حرج بھی نہیں اور اس کی اجازت ہے. اور بدعت سیئہ جس کی مذمت ہے اور جس کے بارے میں پیچھے ہم نے روایت بھی سنی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا کہ جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو اور اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم تبدیل ہو رہا ہو, اور یہ بہت مذموم عمل ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک اس توبہ و ایمان کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے. ناظرین اکرام اس آیت میں گناہ کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت اور اللہ پاک کی رحمت بے پایاں کا ذکر ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کا کوئی پہلو نہ چھوڑا یعنی کفر تک کا ارتکاب کیا پھر اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس توبہ پر قائم رہا تو اللہ پاک اس کے سب گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے گا. اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ جب بندہ ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے ان سب کو معاف فرما دیتا ہے. کثیر احادیث میں بھی گناہوں سے سچی توبہ کی قبولیت اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے تو اسے کیسی خوشی ہوگی, اس سے زیادہ خوش اللہ پاک ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ پاک کی رحمت کا ذکر بھی ہے اور اللہ پاک کی رحمت یقیناً بہت وسیع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے پاس 100 رحمتیں ہیں, ان میں سے ایک رحمت اس نے جن و انس حیوانات اور حشرات الارض میں نازل کی جس سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور رحم کرتے ہیں, اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں, اور اللہ پاک نے 99 رحمتیں بچا رکھی ہیں, ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحِ وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو اس نے تختیاں اٹھا لیں اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ناظرین اکرام, اس سے پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حالت غضب میں جو کچھ صادر ہوا اس کا ذکر کیا گیا. اب اس آیت میں غصہ تھم جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو واقع ہوا اسے بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قوم میں آ کر تحقیق کرنے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوئی تھی اور انہوں نے جو عذر بیان کیا وہ درست تھا. تو آپ کا غصہ جاتا رہا اور آپ نے توریت کی تختیاں زمین سے اٹھا لیں. یاد رہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ نے دو کام کیے تھے, توریت کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کی تلافی میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو کام کیے. سب سے پہلے توریت کی تختیاں زمین سے اٹھا لیں اور نمبر دو اپنے بھائی کے لیے آپ نے دعا فرمائی. اس کے بعد تفصیلی واقعہ ہے اللہ پاک نے جو تلافی کی صورت قوم کے لیے بیان فرمائی اور توبہ کا طریقہ بیان فرمایا. اس کی تفصیلات اللہ پاک نے زندگی دی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.